أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد سورة مباركة مائدة آيات نمبر 24 سے آيات نمبر 31 24 سے 31 گزشتہ سے پیوستہ یعنی ان کنٹینیویشن وتھ واٹ وی ور ڈسکسنگ یسٹرڈے ہم نے دیکھا کہ پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو مکالمہ تھا اس کو ایک طرح سے درج کیا کہ وہ ان کو کنوینس کر رہے ہیں اپنی قوم کو کہ یہ جو زمین ہے یہ پروردگار عالم نے تمہارے لیے لکھ دی ہے اس میں داخل ہو جاؤ اور جو قوم والے ہیں وہ بزدلی کا اور سرکشی کا اور تمسخر مذاق اڑانے کا انداز اختیار کیے ہوئے ہیں تو انہی کا جو جواب ہے وہ کنٹینیو ہوتا ہے قالوا یا موسیٰ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا کہ ہم ہرگز ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے اور کبھی داخل نہیں ہوں گے جب تک یہ لوگ اس کے اندر موجود ہیں یعنی یہ قوم امالقہ جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے ہم تو کوئی کوشش نہیں کریں گے ہاں اگر یہ کسی طریقے سے وہاں سے نکل جائیں تو پھر ہم داخل ہو جائیں گے یعنی کوئی معجزہ ہو جائے کوئی دوسری کرامت ظاہر ہو جائے ہماری طرف سے کوئی ایفرٹ نہیں ہوگی فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ تو تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ وَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَائِدُونَ تم لوگ جا کر وہاں پر قتال کرو لڑو ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس جملے کے اندر اگر آپ دیکھیں تو بہت واضح طور پر موکری تمسخور مذاق اڑانا یہ شامل ہے بعد اس کے کہ یہ لوگ وہ سارے معجزات دیکھ چکے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے مقابلے میں دکھا چکے ہیں فرعون جیسے سرکش بادشاہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے اذن پروردگار ان کو بچا کر لے آئے ہیں مگر اب بھی یہ لوگ اپنی اسی حرکت اور اپنی اسی روش کے اوپر باقی ہیں قالا تو اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی اور مناجات کی رب اے میرے پروردگار انی لا املکو الا نفسی مجھے تو بس اپنے نفس کا اختیار ہے میں تو اپنے نفس کا مالک ہوں واخی اور اپنے بھائی کا اختیار ہے فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین تو میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان جدائی ڈال دے فاصلہ ڈال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے بھائی کا استثنا کیا ہے ملحق کر دیا جائے تو شاید وہ دو افراد اور ان جیسے چند اور افراد ہوں گے کہ جن کو شامل کیا جا سکے کہ جو کل کے ڈسکشن کے اندر بات آئی تھی لیکن اوور آل یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو اکثریت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سے بیزاری کا اعلان کر رہے ہیں اس کے بعد کبھی اس پر حیرت نہ ہونا چاہیے کہ صرف ایک قلیل جماعت حق کے راستے پر قائم رہے اور باقی سب ہی اگر آج دنیا کا شکار ہو کر اس سے متحرک ہو جائے یعنی میجورٹی کے اندر ہونا حق پر ہونے کی دلیل کبھی بھی نہیں ہوا کرتا پالا تو پروردگار عالم نے جواب دیا فإنها محرمۃ علیہم اربعین سنہ کہ یہ اب ان کے لیے 40 سال کے لیے حرام قرار دے دیا گیا یہاں پر ظاہر حرام سے مراد وہ حرام شرعی نہیں ہوتا جس کی مخالفت انسان کے لیے ممکن ہو بلکہ یہ وہ فیصلہ تقدیر ہے جو ان کی بدعمالی کی سزا کے طور پر ان کے بارے میں نافذ ہوا ہے کہ اگر یہ میدان میں جاتے تو رزلٹ مل جاتا مگر ان کی طرف سے بزدلی کا مظاہرہ کیا گیا تو اب پروردگار عالم نے اس کو ڈیلے کر دیا گیا پروردگار کی طرف سے یتیہون فی الارض ولا تعسا علی القوم الفاسقین وہ جنگل میں سرگردان پھرتے رہیں گے تو تمہیں ان بد اعمال لوگوں پر افسوس نہ ہونا چاہیے یعنی آپ دل چھوٹا نہ کریں اے موسیٰ اب یہ لوگ اسی طریقے سے بھٹکتے رہیں گے پروردگار عالم نے اس چیز کو ڈیلے کر کے اس بات کی طرف ایک مرتبہ پھر متوجہ کیا جو کل کے درس میں بھی بات آئی تھی کہ اگر کوشش نہ ہو تو پھر بہت سی ایسی چیزیں کہ جو پروردگار عالم کی طرف سے انسان کے لیے لکھ دی گئی ہوتی ہیں ان کو بھی مؤخر کر دیا جاتا ہے بعید نہیں ہے کہ ظہور امام مہدی کے اندر جو ہمیں بظاہر تاخیر نظر آتی ہے اس کے پیچھے مسلمانوں کی کوتاہی اور مسلمانوں کی بدعملی کا بہت زیادہ دخل ہو फिर अगर कोशिश किए बगैर फकत इंसान इस्तगासा करता रहे तो जाहिर है कि उसका नतीजा क्या हासिल हो सकता है। अगली आयत जो है उसके अंदर हाबिल और काबिल के हवाले से जो मामला था उसे परवरदिगार आलम ने डिस्कस किया है। वतलु अलैहिम नबअ इब्ने आदम बिलहक, इनके सामने आदम के दोनों बेटों का वाकया सही सही बयान करें। इस्तरब कुर्बानन फतुकब्बिला मिन अहदिहिमा वलम युतकब्बल मिन अलआखर, जब दोनों ने अपनी कुर्बानियां पेश की तो एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। तो पहला सवाल तो ये आता है कि ये दोनों बेटे थे कौन, तो जाहिर है कि जो मशहूर कौल है वो ये कि जनाबे हाबिल और उनके भाई काबिल का जिक्र है, जिनमें से एक अच्छा था और दूसरा सरकश था, बुरा था और नफसानी ख्वाहिशात का असीर था। इन दोनों ने अपनी कुर्बानी पेश की और एक की कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई। ये कैसे पता चलता है कि कुर्बानी कबूल हो जाए, कोई अलामत? जाहिर है कि ये मामला गैब का है, मगर कोई ना कोई ऐसी अलामत जाहिर हुई कि जिससे ये पता चला कि एक की कुर्बानी कबूल हो गई। और ये जो रिवायात के अंदर या तफसीर के अंदर आया है कि आग उस मौके पर इस बात की अलामत बन जाती थी कि आग अगर आकर किसी चीज को जलाकर खाकिस्तर कर दे तो बजाय तो जलाना अजीब सी चीज लगती है, लेकिन ये कि उस वक्त ये मायार था कि अगर उस आग ने जलाकर खाक कर दिया तो इसका मतलब यह है कि उस चीज को कबूल कर लिया परवरदिगार आलम की बारगाह में। तो हजरत हाबील की जो कुर्बानी थी वो कबूल हो गई और जो काबिल की जो कुर्बानी थी वो कबूल नहीं हुई। अब जाहिर है इसके अंदर नीयत की तहारत, पाकीजगी, वो सब इन्वॉल्व है। फिर उसके बाद एक सवाल ये पैदा होता है कि ये कुर्बानी पेश करने का आखिर सबब क्या था, और उसी से ये मसला हल होगा कि आखिर काबिल क्यों इतना मुश्तइल हो गया कि वो सगे भाई के कत्ल पर आमादा हो गया। बजाहिर सिर्फ इतनी बात कि एक कुर्बानी कबूल हो गई और दूसरे की कबूल नहीं हुई, ये इंसान के रंजीदा होने का बायस हो सकती है, कुछ गुस्सा भी उसके अंदर आ सकता है, मगर इतना कि वो आदमी जान लेने के लिए आमादा हो जाए, इस चीज को एक रिवायत ने कवर किया जिसकी ताईद मासूम की हदीस से भी होती है कि ये शादी का इशू था, यानी एक लड़की की शादी के लिए जनाब आदम अलैहिस्सलाम ने ये मायार मुकर्रर किया था कि जिसकी कुर्बानी कबूल होगी उसके साथ उसकी शादी हो जाएगी जिसकी कुर्बानी कबूल हुई है, और जिसकी कुर्बानी रद्द हो गई है फिर उसको उस शादी से महरूम होना पड़ेगा। तो ये हजरत हाबील अलैहिस्सलाम के हक में चूंकि फैसला हो गया, लिहाजा वहां पर इश्तियाल बहुत ज्यादा बढ़ गया और हसद की वजह से उसके नफ्स ने इस काम के लिए उसको आमादा किया, जो बात आगे आ रही है। قال لأقتلنك, तो उन्होंने कहा, किसने कहा? ये काबिल ने कहा हाबील से कि यकीनन मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा। قال, तो हाबील ने जवाब दिया, इन्नमा यतकब्बल अल्लाह मिन अल्मुत्तकीन, कि अल्लाह तो साहिबान तकवा से कबूल करता है, यानी अगर तुमने भी तकवा अख्तियार किया होता तो तुमसे कबूल करता, लेकिन तुमने ये काम नहीं किया तो अब मुझे कत्ल करने से कोई फायदा नहीं होगा। लाइन बसत इलैया यदका, अगर तुम अपने हाथों को मेरी तरफ बढ़ाओगे, ले तक्तुलनी, ताकि मुझे कत्ल करो, मां आना बेबासती यदिया इलैका लियाक्तुलुका, तो मैं अपने हाथों को तुम्हारे कत्ल से यकीनन आलूदा नहीं करूंगा और अपने हाथों को तुम्हारे खून से रंगीन नहीं करूंगा। क्यों? इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ जो आलमीन का पालने वाला है। इन्नी उरीदु अन तबू बि इस्मी व इस्मिक फतकूना मिन असहाबिन नार, मैं ये चाहता हूँ, यानी अगर तुम इसी पर इसरार कर रहे हो तो फिर ठीक है, फिर मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे और अपने दोनों के गुनाह के जिम्मेदार बनो और जहन्नम की आग में चलो। वज़ालिका जज़ाउज़्ज़ालिमीन, और यही सजा है जुल्म ढाने वालों की। वतव्वअत लहु नफ्सुहु क़त्ल अख़ीहि, तो काबिल के नफ्स ने उसे उभारा, रागिब किया अपने भाई को कत्ल करने पर। पहले तो उसने कहा था मगर बाद में वो इसके लिए आमादा भी हो गया। फ़क़तलहु, और उसने उसको कत्ल भी कर दिया। तो असबहा मिनल खासिरीन, और वो खसारा उठाने वालों में शामिल हो गया। वबअथ अल्लाहु गुराबन, अब उसके बाद कैफियत ये हो गई काबिल की कि भाई की लाश हाथ में है और समझ में नहीं आ रहा कि उसे कैसे दफन किया जाए, जलाया जाए, क्या किया जाए, यानी इसको डिस्पोज कैसे किया जाए, वो समझ में नहीं आ रहा था। तो अल्लाह ने कव्वे को भेजा, या भसो फिल अर्द ले युरी यहू कैफा युवारी सौ अता अखी है, और उसने जमीन को खुरच कर खोद कर दिखाया ताकि उससे ये समझे कि कैसे वो अपने भाई की लाश को दफन करे। काला, तो उस मौके पर काबिल ने कहा, या वही लता, अफसोस मेरे हाल पर, आजज तो नकून मिसला हादल गुराब फउवारी सौ अता अखी, कि मैं तो इस बात से भी आजिज हूँ कि इस कौवे की तरह से होता कि यही समझ पाता कि कैसे अपने भाई की लाश को दफन करना है। फअसबह मिनन नादिमीन, तो वो पशेमान होने वालों में से था। पशेमान होना और बात है, तौबा करना और बात है। ये पशेमानी, उस पशेमानी के बावजूद तौबा नहीं है। लिहाजा हम देखते हैं कि बाद में हमेशा रिवायतों के अंदर काबिल को मुजम्मत ही के साथ याद किया गया है। यहां पर परवरदिगार आलम ने इस किस्से को एक मरहले तक पहुंचाया और उससे हासिल होने वाले एक उसूल की तरफ मुतवज्जे किया। यानी वैसे भी ये बात अपनी जगह तय थी कि किसी बेगुनाह को कत्ल करना हराम है, मगर उसको और ज्यादा वजाहत के साथ इसी उसूल की बुनियाद पर बयान किया बनी इसराइल के लिए। वो इंशाल्लाह बात कल आएगी। आयत नंबर 31 यहाँ पर मुकम्मल हो गई। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा और वारिस कुरान इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह मुबारक माईदा आयत नंबर 32 से आयत नंबर 36, 32 से लेकर 36 तक। पिछले सफे पर हमने पढ़ा कि परवरदिगार आलम ने हाबील और काबील की दास्तान बयान की और जनाब हाबील के कत्ल के हवाले से कुछ तफसीलात को वहां पर बयान किया गया। अब उसे लिंक करते हुए यहां पर इरशाद फरमाया गया कि मिन अजल ज़ालिक, इस वजह से यानी इसी उसूल के मातहत, कतबना अला बनी इसराइला, हमने बनी इसराइल के लिए लिख दिया यानी उनके लिए कानून बना दिया, अन्नहु मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सन औ फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतल नासा जमीआ, कि अगर किसी ने किसी बेगुनाह को कत्ल कर दिया नफ्स मोहतरम को बगैर इसके कि उसके ऊपर कातिल होने का इल्जाम साबित हो या फसाद का इल्जाम साबित हो, फकअन्नमा कतल नासा जमीआ, तो उसने ऐसा किया कि गोया तमाम इंसानों को कत्ल कर दिया। अब जाहिर है कि यह मामला सिर्फ बनी इसराइल तक महदूद भी नहीं रहेगा, बल्कि बनी इसराइल के बाद यही मामला खुद दीन इस्लाम के अंदर और मुसलमानों के अंदर भी आया। कुरान की इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि एक बेगुनाह इंसान, वो नफ्से मोहतरम है और उसकी जान का इतना एहतराम है कि अगर उसे कत्ल कर दिया गया तो ये एक इंसान का कत्ल नहीं है बल्कि ये तमाम इंसानों का कत्ल माना जाएगा। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नासा जमीआ, और अगर किसी ने किसी की जिंदगी का सामान कर दिया तो यह ऐसा है कि जैसे तमाम इंसानों की जिंदगी का सामान कर दिया। अब इस तालीम को देखिए और उसके बाद फिर बदकिस्मती से जो अमल हमारे यहाँ हो रहा है उसको देखें कि इस्लाम की नजर में एक इंसान की जान कितनी मोहतरम है और दूसरी तरफ जो काम किया जा रहा है उसके अंदर इंसानी खून कितना सस्ता हो चुका है कि कभी कभी लगता है कि बहता हुआ पानी उससे भी ज्यादा सस्ती कीमत इंसान के खून की है। और यहां पर यह भी गौर करने वाली बात है कि यहां पर मुसलमान और गैर मुसलमान की भी बात नहीं हो रही। कोई भी बेगुनाह इंसान वो इस्लाम की नजर में बहुत मोहतरम है। आगे हम देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने इसी कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ फसाद उनको डिस्कस भी किया है और उसके बारे में बताया कि उस सूरत में फिर कत्ल किया जा सकता है। यहां इरशाद होता है कि वलकद जाअतहुम रुसुलुना बिलबैयिनात, यकीनन हमारे रसूल आए उनके पास बैयिनात लेकर, यानी रोशन निशानियां लेकर आ गए, वाज़ह सबूत लेकर आ गए। सुम्मा इन्ना कसीरम मिनहुम बादा ज़ालिका फिल अर्ज़ लमुसरिफून, मगर उसके बावजूद एक कसीर तादाद उनमें की, उसके बावजूद उन्होंने जुल्म तादी से काम लिया, तजावुज किया, ट्रांसग्रेसर साबित हुए, उन्होंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया। ये एक मरतबा फिर हमारे सामने वो बात आ गई कि अगर कोई चीज वजाहत के साथ बयान कर दी जाए तो ऐसा नहीं होता है कि उसके बाद मुखालफत करने वाले मुखालफत नहीं करते। जो अपने नफ्स के गुलाम हों, जो अपने नफसानी ख्वाहिशात के असीर हों, वो अम्बिया के और अक्ल की तालीमात को, किताब की तालीमात को नजरअंदाज कर देते हैं और फिर अपने नफसानी ख्वाहिशात के मुताबिक ही जब वो अमल करेंगे तो उस हद तक भी चले जाते हैं कि जब हसद के मातहत काबिल हाबिल को कत्ल कर देते हैं। तो उसी तरीके पर अमल करने वाले बाद में ये करते रहते हैं और उसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अगली आयत के अंदर परवरदिगार आलम ने यह इरशाद फरमाया, इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबून अल्लाह व रसूलहु, कि ये बात समझ लो कि एक तरफ तो हमारे लिए नफ्स इंसान इतना मोहतरम है, मगर अगर कोई ऐसा है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वो जंग कर रहा है तो उनकी जजा सिर्फ और सिर्फ ये है। और वो क्या है कि अगर कोई ऐसा कर रहा है, वह यसअउन फिल अर्ज़ फसादा, और जमीन में फसाद बर्पा कर रहा है। इससे कौन अफराद मुराद हैं? इससे अफराद हैं जो डाकू, जो रास्ते के अंदर डकैत बनकर लोगों पर तजावुज करते हैं, औपजदा करते हैं, उनकी जान ले लेते हैं, उनका माल ले लेते हैं, ये वो अफराद हैं कि जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सजा सिर्फ और सिर्फ ये है, क्या चीज है, अन युक़त्तलू कि उनको कत्ल कर दिया जाए, औ युसल्लबू या उनको सूली पर चढ़ा दिया जाए यानी क्रूसीफाई कर दिया जाए, औ तुक़त्ता अयदीहिम व अर्जुल और या उनके हाथ और पैर मुखालिफ सिम से काट दिए जाए, यानी अगर दाया हाथ है तो बायां पैर, इस तरह मुखालिफ सिम से उनके हाथ और पैर काट दिए जाए, औ युनफौ मिनल अर्ज या उनको जलावतन कर दिया जाए, बैनिश कर दिया जाए। ज़ालिका लहुम खिज़्युन फिद दुनिया, ये उनके लिए सजा है कि उनको जलील होना पड़े दुनिया के अंदर, व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम और उनके लिए आखिरत में एक अजीम अजाब मुंतजर है। अच्छा, अब जाहिर है कि यहां पर ये जो ऑप्शंस हैं और ये कहा गया कि सजा इसमें मुनहसिर है, तो फिर ये किस कैटेगरी के अंदर है? ये तो हमको समझ में आ गया कि डकैत या डाकू जो है उसकी ये सजा है, मगर उसकी जो तफसील है शेख उत्ताइफा शेख तूसी ने उसको कुछ एलोबरेट किया है और फरमाते हैं कि उनकी सजा उनके इस्तेहकाक के लिहाज से होगी। तो अगर वो शख्स कत्ल का मुर्तकिब हुआ हो तो कत्ल किया जाएगा, अगर माल भी लिया हो और कत्ल भी किया हो तो कत्ल किया जाएगा और सूली भी दी जाएगी यानी क्रूसीफाई भी कर दिया जाएगा, और अगर सिर्फ माल लिया हो और किसी को कत्ल ना किया हो तो हाथ पैर मुख्तलिफ सिमतों से काटे जाएंगे, और अगर बस रास्ते को पुरखतर बनाया हो तो सिर्फ उस इलाके से जलावतन कर दिया जाएगा। यही हमारा मसलक है और इमाम मोहम्मद बाकर और इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से इसकी रिवायत वारिद हुई है। उसके बाद फिर परवरदिगार आलम फरमाता है कि इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, हाँ अगर कोई तौबा कर ले इससे पहले कि तुम उस पर काबू पाओ, फ़ालमू अन्नल्लाह गफूर रहीम, तो यकीनन अल्लाह गफूर है और अल्लाह रहीम है। यानी हद शरीय सूरत में केस टू केस देखा जाएगा, बरतरफ हो सकती है, मगर जिन अफराद को नुकसान पहुंचा है उनका जो जिम्मा है वो उसके ऊपर बाकी रहेगा और उसको वो अदा करेगा, और बाद सूरतों में अगर जिसका जिम्मा जिसके वो नुकसान पहुंचाया है पर उसकी जगह कत्ल कर दिया गया है तो उसके वो रसा अकॉर्डिंगली फिर किसास के अंदर उसको कत्ल भी करवा सकते हैं। ये बहुत अहम बात है कि दो हमें एंगल्स दिखाए जा रहे हैं, एक इंसान जो मोहतरम है उसका नफ्स, तो उसको कत्ल करना ये इतना संगीन जुर्म है कि गोया पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया, किसी बेगुनाह की जिंदगी को बचा लिया तो गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया, लेकिन साथ ही साथ वो जो इस तरह से आम अमन पसंद लॉ एंड ऑर्डर का ख्याल रखने वाले जो आम शहरी हैं उनकी जिंदगियों को स्टेक पर ले आते हैं और उनके लिए रास्तों को पुरखतर बना देते हैं, उनके लिए इस्लाम आहनी हाथ से निपटने की हिदायत देता है, और उसकी ये कुछ तफसीलात हैं जिसकी मजीद डिटेल्स जो हैं वो फिक्र की किताबों के अंदर मौजूद हैं। आयत नंबर 35 के अंदर परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल लजीना आमनु, ए ईमान लाने वालों, इत्तकुल्ला अल्लाह का तकवा इख्तियार करो यानी अल्लाह के गजब से बचो, वब्तगु इलैहिल वसीला और अल्लाह तक पहुंचने के लिए वसीला तलाश करो ढूंढो। यहीं पर एक बात समझ में आ जाती है कि जाहिर है कि अल्लाह और अल्लाह का वसीला, तो जो वसीला है वो अल्लाह तो बहरहाल ना हुआ, वो जो कोई भी है वो अल्लाह से हटकर है मगर उसे मुकर्रर अल्लाह ने किया है। जब अल्लाह ने उसे मुकर्रर किया है तो उसकी तलाश करना और उसके जरिए से खुदा की कुर्बत हासिल करना, इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब अगर आप इसको थोड़ा सा खोल कर देखें तो आपको मुख्तलिफ तरह के वसीले नजर आएंगे जो हमारे बिल्कुल सामने। इंसान का अमल साले ये खुद एक वसीला है, नमाज खुदा नहीं है, नमाज एक अमल है कि जिसके जरिए से खुदा की कुर्बत नसीब होती है, रोजा एक अमल है कि जिसके जरिए से इंसान खुदा से करीब होता है, खुद उसका ईमान अल्लाह पर ईमान, ये उसका ईमान ईमान अल्लाह नहीं है, अल्लाह पर ईमान है, ये खुद अपनी जगह एक वसीला है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो मुख्तलिफ किस्म के जमाने ये भी वसीले बनते हैं। जुमे का दिन आम दिनों के मुकाबले में परवरदिगार आलम की कुर्बत के लिए ज्यादा मौसर है, जाहिर जुमे का दिन खुदा नहीं है मगर ये जुमे का दिन वसीला बन जाएगा। इसी तरह से कोई खाने काबा के पास आ जाए तो खाने काबा खुदा नहीं है, खुदा का घर है, वो भी नस्बत के एतबार से है, मगर यहाँ आने के नतीजे में इंसान को खुदा की कुर्बत ज्यादा नसीब होगी। ये मुख्तलिफ किस्म के वसीले हैं। अगर एक इंसान हज के मौके पर मैदान अरफात में आ जाता है तो ये सारे का सारा वसीले ही का तो सिस्टम है। अगर एक इंसान कुरान की तिलावत करता है, कुरान खुदा नहीं है, खुदा की नाजिल करदा किताब है। इसी तरीके से शब कदर है, शब कदर हजार महीनों से बेहतर है, तो ऐसा तो नहीं है कि माजल्ला के इस शब के अंदर परवरदिगार आलम ने इस शब को खुदा बना दिया, ना ये शब भी वसीला है मगर वो हजार महीनों से बेहतर है। इसी तरीके से जो रसूल है वो भी खुदा की बारगाह तक पहुंचने का वसीला है, इमाम जो है वो भी खुदा की बारगाह तक पहुंचने का वसीला है, ان مسائل کے اوپر مختلف مسالک کے افراد کو بہت ٹھنڈے دل سے غور کرنے کی ضرورت ہے. خدا خدا ہے, مگر خدا تک پہنچنے کے لیے جو وسائل ہیں, وسیلے ہیں, وہ خدا ہی کے مقرر کرتا ہے, اور ان کی تفصیلات جو ہے وہ ہمیں پیغمبر اکرم کے ذریعے سے ملتی ہے, قرآن کے ذریعے سے ملتی ہے, اور پھر پیغمبر اکرم کی حدیث ثقلین کے ماتحت ہمیں اہل بیت کی روایات کے اندر ان چیزوں کو تلاش کرنا چاہیے. تو اہل بیت ہوں, خدا کی بارگاہ کی بارگاہ میں پہنچنے کا وسیلہ ہے, بے شک ہے, ان کے واسطے سے بھی دعا قبول ہوتی ہے, جس طرح سے شب قدر میں قبول ہوتی ہے, جس طرح سے خانہ کعبہ کے پاس قبول ہوتی ہے. اور پھر اس آیت کو بالکل فراموش نہیں کرنا چاہیے جو سورہ نساء کے اندر ہم پڑھ چکے ہیں کہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک واستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم, کہ اپنے نفسوں پہ ظلم کرنے کے بعد کاش اے حبیب یہ آپ کے پاس آتے اور پھر اللہ سے استغفار کرتے اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتا تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. سورہ نساء کی آیت نمبر یہ 64 ہے, تو اس کے اندر پیغمبر اکرم سے توسل کا حکم نہیں دیا جا رہا, تو اور کون سی چیز ہے کہ جس کا حکم دیا جا رہا ہے؟ پھر میں کہتا ہوں کہ ہر ایک کو اپنا حق ہے کہ وہ اپنا موقف رکھے, مگر یہ جو نظریہ ہے وسیلے کا, اس کے حوالے سے بھی قرآن کی اس آیت کو اور اس آیت کے ذیل میں جو میں نے مختلف مثالیں پیش کی ان کو, اور اسی طرح سے شاعر اللہ کی جو پوری بحث ہم لوگ اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر دیکھ چکے ہیں ان کو ذہن میں رکھیں, تو میرے خیال میں بہت سے اختلافات ختم ہو سکتے ہیں اور سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں ہوتا, اللہ کی طرف سے مقرر کردہ ایک نظام ہے پھر اس کو سمجھنے کی کوشش ہے. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 37 سے آیت نمبر 41 37 سے 41. پہلی آیت جو صفحے پر ہے اس میں کفر اختیار کرنے والوں کی قیامت کے دن جو بے بسی ہوگی اس کی منظر کشی کی گئی ہے کہ یہ وہاں پر اگر فدیہ دینا چاہیں یعنی کوئی تاوان دینا چاہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اس عذاب سے بچا سکیں تو ان سے کچھ قبول نہیں کیا جائے گا, چاہے تاوان ان کے پاس اتنا ہو کہ جو زمین کے تمام وسائل کے برابر ہو بلکہ اتنا ہی اور بھی ہو دگنا تو بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا. اس میں ظاہر ہے کہ یہ فرض محال کی بات ہو رہی ہے کہ ویسے تو ان کے پاس ہے کیا قیامت کے دن کہ وہ پیش کر سکیں, لیکن بالفرض اگر ان کے پاس یہ تمام تر چیزیں ہوتی تو بھی ان سے قبول نہ کیا جاتا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوتا. پھر اس کے بعد دوسری آیت میں یہ ارشاد فرمایا کہ یریدون ان یخرجوا من النار, کہ وہ یہ ارادہ کریں گے, چاہیں گے کہ آگ کے عذاب سے باہر نکل سکیں, وما ہم بخارجین منہا, مگر وہ اس سے باہر نکل نہیں پائیں گے, ولہم عذاب مقیم, اور ان کے لیے برقرار رہنے والا عذاب ہے. اگلی آیت جو ہمارے سامنے ہے اس میں چور اور چورنی یعنی چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت, اس کے لیے سزا کے بارے میں ایک ہدایت دی جا رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے کہ وہ سارے کو وہ سارے قطو, کہ چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت, وقت او ایدیا ہما, ان دونوں کے ہاتھوں کو کاٹ دو, جزا ام بیما کسبا نکالم من اللہ, یہ سزا ہے ان کے کرتوت کی, جو انہوں نے کیا ہے اس کی سزا ہے, تاکہ یہ عبرتناک انجام ان کا خدا کی طرف سے اپنے نتیجے تک پہنچے, یعنی یہ عبرت بن جائیں. واللہ عزیز حکیم, اور اللہ عزیز بھی ہے حکیم بھی, عزیز یعنی زبردست شکست ناپذیر, حکیم یعنی صحیح صحیح کام کرنے والا. اب اگر آپ اس کے اندر دیکھیں تو پروردگار عالم نے ایک ہدایت دی ہے جس کے اندر اجمال ہے, اس کے اندر یہ نہیں بتایا گیا کہ کتنی حد ہو جس کی چوری کی گئی ہو تو اس کے بعد پھر یہ سزا نافذ کی جائے گی, اور یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ ہاتھ اگر کاٹا جائے گا تو کتنا کاٹا جائے گا. احادیث کی طرف جب ہم رجوع کرتے ہیں تو ہمیں اس کی ڈیٹیلز ملتی ہیں. فقہ اہل بیت کے مطابق اگر موٹی بات لی جائے تو یہ ہے کہ ایک چوتھائی دینار یعنی یا وہ یا اس کے ایکویلنٹ یا اس سے زیادہ کی اگر چوری کی گئی ہے تو اس میں یہ حد شرعی نافذ ہوگی. اور پھر اس کے بعد یہ کہ دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ جو ہے اس کی بس چار انگلیاں قطع کی جائیں گی اور انگوٹھا اور ہاتھ کی ہتھیلی چھوڑ دی جائے گی, اور دوسری مرتبہ اگر اس نے چوری کی تو بایاں پیر یعنی الٹے پیر کو گٹے سے قطع کیا جائے گا, اور جو اس کی ایڑی ہے ہیل اس کو چھوڑ دیا جائے گا, اور یہ اس لیے کہ نماز کے ارکان ادا کرنے سے وہ قاصر نہ ہو, نماز پھر بھی وہ پڑھ سکے. تو یہ کچھ ڈیٹیلز ہیں, ظاہر ہے کہ اس کی تفصیلات جو ہیں وہ اپنے مقام پر فقہ کی کتابوں کے اندر جو قصاص اور دیات کا پورا چیپٹر ہے وہاں پر اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے, مگر مجمل بات, ایک اوور آل بات, ایک ہیڈ لائن کی حد تک کچھ قرآن مجید کے اندر آیا اور کچھ جو احادیث کے اندر بات آئی تھی اس کا خلاصہ گزارش کیا گیا. اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے کہ فمن تاب من بعد ظلم ہی و اصلح, کہ اگر کوئی اپنے ظلم کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے, اپنے کردار کو درست کر لے, فان اللہ یتوب علیہ, تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. ان اللہ غفور الرحیم, اللہ بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. علم تعلم, کیا تمہیں نہیں معلوم, ان اللہ لہ ملک السماوات والارض, کہ اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی. یعذب من یشاء ویغفر لمن یشاء, جسے چاہتا ہے وہ سزا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے. ظاہر ہے کہ ابھی پہلے ہم پڑھ چکے وہ حکیم ہے, تو سزا دینا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا اور بخشنا بھی بغیر وجہ کے نہیں ہوگا. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ارشاد ہوتا ہے اگلی آیت میں کہ یا ایھا الرسول, جو اس صفحے کی آخری آیت بھی ہے اور بہت تفصیلی آیت ہے. یا ایھا الرسول, اے رسول, لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر, آپ کو غمزدہ نہ کریں وہ لوگ کہ جو کفر میں تیزی کرتے ہیں. رسول کی حیثیت اپنی امت کے لیے باپ کی سی ہے. اب اگر مثلا قوم کے اندر کچھ افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں, امت میں کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو کفر پر اصرار کر رہے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کر رہے. پیغمبر اکرم کو یہ چیز یقیناً غمزدہ کرتی تھی کہ یہ کیوں اپنے ہاتھوں سے اپنے برے انجام کو تیار کر رہے ہیں. پروردگار عالم یہاں پر اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے رسول, آپ کو یہ کفر میں تیزی کرنے والے, ان کا یہ کام آپ کو غمزدہ نہ کریں. یہ کون لوگ ہیں؟ من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم, ان میں سے ایک گروہ کے جو منافقین ہیں, جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے مگر ان کا دل ایمان نہیں لایا. اور دوسرا گروہ ومن الذین ہادو, وہ لوگ کے جنہوں نے اپنے آپ کو یہود کہا, یعنی جو یہودی ہیں. اب ظاہر ہے کہ وہاں مدینہ منورہ میں خاص طور پر ان دو گروہوں سے پیغمبر اکرم کا بہت زیادہ سامنا بھی تھا. پیغمبر اکرم کو ان دو کیسز کے حوالے سے خاص طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کا کفر میں تیزی کرنا آپ کو غمزدہ نہ کرے. اب جو ان کے اوصاف ہیں ان کو یہاں پر ڈسکس کیا جا رہا ہے. تقریباً 5 اوصاف بیان کیے ہیں ان لوگوں کے, کہ یہ لوگ کون ہیں؟ سماؤنا للکذب, یہ جھوٹ کے سننے والے, یعنی جھوٹ سننا, جھوٹا پروپیگنڈا سننا, غلط باتوں کو سننا, یہ ان کا کام ہے اور یہ بہت زیادہ جھوٹ کے سننے والے ہیں, صیغہ مبالغہ استعمال ہوا. سماؤنا لقوم آخرین, اور سننے والے ہیں دوسرے لوگوں کی. لم یاتوکا, جو آپ کے پاس نہیں آتے, یعنی ہم یوں سمجھیں کہ یہ لوگ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں کہ خود پیغمبر اکرم سے آ کر ڈائریکٹلی پیغمبر اکرم سے سنیں کہ پیغمبر کا موقف کیا ہے. یہ دوسروں کو بھیجتے ہیں یا دوسرے جو آ کر ان کو بتاتے ہیں اسی کو وہ سنتے ہیں. یہیں سے آپ اندازہ کیجئے کہ پروردگار عالم اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ پروپیگنڈے کے اوپر دھیان دیا جائے, جبکہ اصل حقیقت کو معلوم کرنا ممکن ہو تو جا کر انسان خود معلوم کرے کہ مثلا وہ کیا کہتا ہے اور یہ کیا کہتا ہے. کتنے ہی جھگڑے معاشرے کے اندر اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈائریکٹلی جس کا کیس ہوتا ہے اس سے اس کی بات کو نہیں سنا جاتا. اس کے نتیجے میں مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہیں. کبھی یہ چیز خاندانوں میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے, کبھی یہ چیز معاشرے میں جدائی اور جھگڑے کا باعث بنتی ہے. کتنی کمیونٹیز, کتنے ہی ایسے مسالک کہ جن کو تحتیک کر دیا گیا, ظلم و زیادتی کا نشانہ بنایا گیا, دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کا موقف ان سے نہیں سنا گیا. تو ان سے تو بات کی جاتی, ان سے تو پوچھا جاتا کہ ان کا نظریہ اس حوالے سے کیا ہے, بس ایک تہمت ہے جو لگا دی گئی. تو یہ بدقسمتی ہے. پھر پروردگار فرماتا ہے کہ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ, یہ بات کو اس کے مقام سے ہٹا کر تحریف کر دیتے ہیں. یعنی پیغمبر اکرم نے کیا کہا تھا اور پیغمبر اکرم کے حوالے سے رپورٹ کیا ہوا اس کو بدل دیا گیا, اور ساتھ ہی ساتھ جو توریت کے اندر مثلا چیزیں موجود تھیں, بجائے اس کے کہ وہ اس کو اسی طریقے سے رپورٹ کرتے, انہوں نے تو اس میں بھی تبدیلیاں کر دی. رسول سے متعلق پیشن گوئیاں ان کو ٹوسٹ کر دیا, ڈسٹرب کر دیا. ایز اے ریزلٹ بہت سارے افراد گمراہی کا شکار ہو گئے. اور پھر اس کے بعد یہ تاکید, یقولون, یہ کہتے ہیں ان اوتی تم حاضہ فخوضو ہو, कि अगर तुम्हें ये कहा जाए तो ले लेना, वाइन लम तो तव हूं फाहजरू, और अगर ये ना दिया जाए तो डरो, यानी फिर बचो, उस रसूल की बात को मत सुनो। अब जाहिर है कि फिर वापस कि अपनी मर्जी की अगर बात वो कहें जो हम तहरीफ शुदा बातें कह रहे हैं, ऐसी कोई बात कहे तो सीधी सी बात यह कि पैगम्बर अकरम ने तो ये बातें नहीं करनी थी, पैगम्बर अकरम ने तो जो हक और हिदायत की बात है वो करनी थी। तो उनका कहना यह था कि नहीं, ये जो तहरीफ शुदा बातें जो हम बता रहे हैं वो अगर वो कहे तो कबूल कर लेना, लेकिन अगर उससे हटकर कुछ बयान करे तो फिर डरो और कबूल मत करना। इन अपराध के बारे में परवरदिगार आलम के यहां पर कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि वमन युरीदल्लाहु फितनतहु, कि जिसे अल्लाह फितने में छोड़ देना चाहे, फलन तमलिक लहू मिनल्लाहि शैआ, तो अल्लाह के मुकाबले में अहबी फिर आप किसी तरह का इख्तियार नहीं रखते। जाहिर है कि उनकी हरकतें पहले हैं, फिर अल्लाह की तरफ से उन्हें फितने में छोड़ देने का ऐलान है। उलाइक अल्लज़ीना, ये वो लोग हैं, लम युरीदल्लाहु अन युतहिरा कुलूबहुम, कि अल्लाह का इरादा नहीं है कि वो उनके दिलों को पाक करे। हरकतें उनकी ऐसी हैं कि जिसके बाद फिर अल्लाह उन्हें उसी नजासत बातनी के अंदर छोड़ देता है। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन, उनके लिए दुनिया के अंदर भी रुसवाई है, व लहुम फिल आखिरत अज़ाबुन अज़ीम, और उनके लिए आखिरत में दर्दनाक अजाब है, अजाब अजीम है, बड़ी पनिशमेंट है। यहाँ पर यह सफा मुकम्मल हुआ। परवरदिगार आलम से दुआ है कुरान मजीद समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा, और वारिस कुरान इमाम जमाना के ज़ुहूर में ताजील फरमा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सूरह मुबारक मायदा आयत नंबर 42 से 45, 42 से लेकर 45 तक। परवरदिगार आलम ने गुज़श्ता सफ़े पर दो ग्रोहों का जिक्र किया था और उनके मुख्तलिफ औसाफ बयान करते हुए उनकी मुज़म्मत की थी, मुनाफिकीन और यहूद। यहूद ही के हवाले से गुफ्तगू आगे बढ़ती है और उनके दो और औसाफ परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बयान किए कि समाऊना लिल कज़ब अकालूना लिस्सुहत, यानि बहुत ज्यादा झूठ के सुनने वाले और बहुत ज्यादा हराम के खाने वाले। खास तौर पर फैसला करते हुए जो रिश्वत ली जाती है उसकी यहाँ पर सख्ती के साथ मजम्मत की जा रही है, कि जो वहां पर यहूद के काजियों का एक तरीक़ेकार था। किस्त को बहुत ज्यादा सुनने वाले, वो एक मरहला उसी हवाले से था कि पैगम्बर अकरम के हवाले से जो प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको एतबार देते थे और खुद से सही तहकीक की कोशिश नहीं करते थे। और अकालून अली सहौत, जैसा कि मैंने गुजारिश की, के फैसला करते हुए हराम रिश्वत लेना। परवरदिगार आगे फरमाता है कि फइन जाऊ का, कि अगर ये आपके पास आए, फाहकुम बैनहुम औ आरिज अनहुम, आए किस लिए, फैसला करवाने के लिए, यानी अब अगर वो पैगंबर अकरम को किसी मसले के अंदर हकम बनाते हैं बावजूद इसके कि वो पैगंबर अकरम को रसूल नहीं मान रहे, मगर अगर वो पैगंबर अकरम के पास आए कि आप हमारे दरमियान फैसला कर दें, तो परवरदिगार आलम पैगंबर अकरम को ये चॉइस देता है कि आपकी ये मर्जी है कि आप उनके दरमियान फैसला करें या उनसे एराज करें, उनको पलटा दें कि तुम अपने हिसाब से खुद ही फैसला कर लो। वह इन तोरिद अनहुम, और अगर आप एराज करें, यानी उनको डिसीजन देने की बजाय, आर्बिट्रेशन करने की बजाय एराज करें, उन्हें कहें कि तुम अपना फैसला खुद करो, फलन यजुर्रू का शैआ, तो ये आपको हरगिज हरगिज कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वह इन हकम था, और अगर आप इनके दरमियान फैसला करें, फाहकुम बैनहुम बिलकिस्त, तो फिर अदल के साथ इनके दरमियान फैसला कर दीजिए। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन, अल्लाह यकीनन अदल से फैसला करने वालों को दोस्त रखता है। वकैफ युहक्किमूनका, ये कैसे आपके पास आते हैं फैसला करवाने के लिए, यानी इसको हम यूं कहें कि ये किस मुंह से आते हैं। व इंदहुमुत तौरात, जबकि इनके पास तौरात मौजूद है, फिर उसके अलावा खुद किसास से मुताल्लिक दूसरे बहुत से अहकाम, जो अगरचे इस्लाम के आने के बाद इस्लाम ही की बात को वैलिड माना जाएगा, मगर फिर देखिए यहूद के केस के अंदर कि जब वो उसे इनवैलिड ही नहीं मान रहे, तो फिर उनको तो चाहिए कि उसके हिसाब से फैसला कर लें, मगर वो क्या करते हैं, सुम्मा यतवल्लौना मिन बादे ज़ालिका, फिर वो उससे मुंह फेर लेते हैं। वमा उलाइका बिल मुमिनीन, आने वाले नहीं। इसका एक बैकग्राउंड यहूदियों में से दो अपराध में
نعوذ باللہ من ذالک، مگر زنائے محسنہ کا اعتکاف کیا اور اس کی سزا تورات کے اندر بھی سنسار کرنا تھی، یعنی ان کو اس طرح سے پتھروں کا نشانہ بنانا کہ وہ موت کی طرف تھے، مگر چونکہ دونوں مالدار تھے، پیسے والے تھے، تو علماء یہود نے خود تورات کے اس حکم کو ان کے لیے سخت اور انہیں پیغمبر اکرم کے پاس بھیج دیا کہ آپ شاید ان کے لیے ایسی سزا تجویز کر، اور جب آپ کے پاس آئے تو آپ نے بھی انہیں سنسار کرنے کا حکم سنا دیا، اور جب انہوں نے اس کے حوالے سے ایک ریزسٹنس سوچی تو آپ نے ان کے ایک بڑے عالم سے اقرار لیا کہ تورات میں اس جرم کی یہی سزا درج ہے۔ تو یہاں پر اس حوالے سے بھی اس کا ایک بیک گراؤنڈ بنتا ہے۔ آگے پروردگار عالم نے تورات کو گویا اپنی ایک نعمت شمار کرتے ہوئے ان کے سامنے اس کو جتلایا ہے، یہ ارشاد فرمایا کہ انا انزلنا التوراۃ، ہم نے یقیناً بلا شبہ ہم ہی نے تورات کو اتارا تھا، فیہا ہدن و نور، جس کے اندر ہدایت بھی تھی اور جس کے اندر نور یعنی روشنی بھی تھی، یحکم بہا النبیون، جس کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے نبی جو بنی اسرائیل کے درمیان انبیاء تھے، الذین اسلموا، وہ انبیاء جو خدا کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے، اپنے آپ کو جھکائے ہوئے تھے، وہ فیصلہ کرتے تھے اس کے ذریعے سے کن کے درمیان، للذین ہادو، یہودیوں کے درمیان، انبیاء کے علاوہ ربانیون اور احبار، یہ بھی فیصلہ کیا کرتے تھے، ربانیون یعنی اللہ والے، وہ جو اپنے رب سے قریب ہوں، قربت رکھنے والے، والاحبار یعنی یہود کے علماء، وہ بھی اس کے ذریعے سے موقع بموقع یعنی قضاوت کی ایک ذمہ داری ان کو دی گئی تھی، بمستحفظو من کتاب اللہ، اور یہ اللہ کی اس کتاب کے ساتھ جس کی حفاظت کے وہ ذمہ دار بنائے گئے تھے، وکانو علیہ شہدا، اور وہ اس کے اوپر گواہ بھی تھے، یعنی وہ خوب واقف تھے کہ وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہیں یہ ظاہر ہے کہ اپریشیبل ہیں، انبیاء، اسی طرح سے ربانیون جو خدا والے، اور اسی طرح سے ان کے خدا ترس علماء، اور انہوں نے اگر فیصلہ کیا تو بالکل صحیح فیصلہ کیا اپنے زمانے کے اندر جب تک تورات ویلڈ تھی، مگر اب یہ معاملہ آ گیا کہ یہ جو اس زمانے کے یہود کے علماء تھے وہ تو الٹا چھپا رہے تھے، بجائے اس کے کہ وہ ان فٹ اسٹیپس کے اوپر چلتے کہ جو ان سے پہلے اچھے علماء کر چکے تھے، مگر ان کے راستے پر چلنے کے بجائے انہوں نے تو چیزوں کو چھپانے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ فلا تخشوا الناس واخشوني، لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ مجھ سے ڈرو، یعنی تم لوگوں کے خوف سے کہ تمہارے انٹرسٹ جو ہیں وہ ڈسٹرب ہو جائیں گے، ان کو نقصان پہنچے گا، یہ مت کرو، بلکہ میرا خوف تمہارے اندر ہونا چاہیے، ولا تشترو بے آیاتی سمنن قلیلا، اور میری آیت کو، میری آیتوں کو اتنی تھوڑی قیمت پر مت بیچو، یعنی جس قیمت پر بھی بیچو گے وہ تھوڑی ہوگی اور تم اس قیمت پر مت بیچو، ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، اور جو فیصلہ نہیں کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو وہی کافرین میں شامل ہے، وہی کفار کا گروہ ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے کہ آگے پروردگار اسی انداز سے ان لوگوں کو جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ان کو ظالمین اور فاسقین سے بھی تعبیر کرے گا۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے فَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے ان پر اس میں قانون جاری کر دیا تھا کہ اَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِ، اور دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ، اور زخموں میں بھی برابر کا بدلہ ہوگا، فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، اور جو حیازی سے کام لے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، یعنی اگر وہ معاف کر دے تو پھر اس معاف کرنے کی وجہ سے یہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ مقتول کا وارث ہونے کی کیپیسٹی کے اندر اس سے انتقام لیتا اور اس کو ڈیفینیٹلی پرسیکیوٹ کرتا، لیکن اگر یہ معاف کر دے تو یہ اس نے فیاضی سے کام لیا، تو اس کے نتیجے میں خود اس کے جو گناہ ہیں ان کو کفارے کے طور پر اس فیاضی کو مان لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اسی انداز سے خدا فرماتا ہے کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو نہیں کرتے فیصلہ اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا تو یہی ظالم لوگ ہیں۔ یہاں پر یہ صفحہ مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 45 پر۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما،
اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 46 سے آیت نمبر 50 سے 5050. پروردگار عالم حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اور ان کے نقش قدم پر ہم نے بعد میں بھیجا, وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ. یہ کن کے پر نقش قدم پر بھیجا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے کہ بنی اسرائیل کے اندر یہود میں مختلف انبیاء جو خدا کی مرضی کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے تھے وہ فیصلے کرتے تھے. ان کی طرف بظاہر یہ ضمیر راجے ہے, یعنی پلٹ رہی ہے کہ انہی کے نقش قدم پر ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو. وہ کیا کر رہے تھے؟ مصدقاً لما بین یدیہ من التورات, جو ان کے پہلے کتاب تھی توریت, اس کی وہ تصدیق کر رہے تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے تصدیق ہوئی. گویا وہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ میں توریت کو ڈس اون نہیں کر رہا, نہ میں موسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون کر رہا ہوں, بلکہ ایک سلسلہ ہے کہ جس میں موسیٰ علیہ السلام گزر چکے, توریت گزر چکی, اور اب میں اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے بڑھ رہا ہوں. بلکہ انجیل کا مقصد تو توریت کو منسوخ کرنا بھی نہیں تھا, جیسا کہ خود انجیل کے اندر بھی اس بات کی گواہی موجود ہے اور مزید آگے اس کی طرف اشارہ بھی موجود ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ, اور ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا کی. کی ہے ہدوں و نور, جس میں ہدایت بھی تھی اور نور بھی تھا, یعنی روشنی بھی تھی. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ, اور خود انجیل بھی تصدیق کر رہی تھی جو آگے پہلے کتاب آ چکی تھی توریت کی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ, اور وہ انجیل ہدایت تھی اور نصیحت تھی صاحبان تقویٰ کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ انجیل والے, ان پر لازم ہے کہ وہ فیصلہ کریں اس کے مطابق جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے. اب یہاں پر انجیل کے اندر وہ بنیادی ترین فیصلہ کہ جو آخری نبی کے بارے میں ہے, اس پر ظاہر کے عمل کرنا اس کا لازمہ ہے کہ جب انجیل کے اندر اس آخری نبی کی نشانیاں موجود ہیں تو اسے روح گردانی کرنا انجیل کے مطابق فیصلہ کرنا نہیں ہوگا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور نہیں جو فیصلہ کرتا اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے, اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق اگر وہ فیصلہ نہ کرے, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, تو وہی بد اعمال لوگ ہیں, فاسقین ہیں. یہ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ آیت نمبر 44 میں اسی انداز سے پروردگار عالم نے کافرین قرار دیا ان لوگوں کو جو اللہ کے اتارے ہوئے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے. پھر آیت نمبر 45 میں ان کو ظالمین کہا گیا جو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق, نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو ان کو ظالم کہا گیا, اور یہاں پر ان کو فاسق کہا گیا. تو اب ترتیب یہ بن رہی ہے کہ پہلے یہود کا ذکر آیا, اس کے اندر یہ بات بیان کر دی گئی, انجیل والوں کا ذکر آیا, اس میں یہ بات بیان کر دی گئی, اور پھر اب آگے مزید خود قرآن مجید کے حوالے سے اور آخری رسول کی رسالت کے حوالے سے یہ بات آ رہی ہے. ارشاد ہوتا ہے, وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, ہم نے آپ پر کتاب کو نازل کیا حق کے ساتھ, مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ, جو تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے پہلے گزر چکی ہے کتابوں میں سے. یعنی خود یہ کتاب, خود پیغمبر اکرم موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ڈس اون نہیں کر رہے, توریت اور انجیل کو ڈس اون نہیں کر رہے. ہاں, ان کا منسوخ ہونا اور بات ہے, مگر وہ نبی تھے, یقیناً ان کی نبوت برحق تھی, ان کا پیغام برحق تھا, مگر اب اس کے بعد جو کتاب آ رہی ہے وہ پچھلی کتابوں کی تنسیخ اس معنی میں نہیں کر رہی کہ وہ کتاب خدا کی طرف سے نازل نہیں ہوئی تھی, بے شک وہ خدا کی طرف سے تھی, ان کا پیریڈ مکمل ہو چکا ہے. وَمُحَيْمَنًا عَلَيْهِ, اور ان کا تحفظ کرتی ہوئی, فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, تو آپ فیصلہ کیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے. یہ بات پہلے آ چکی کہ اگر یہ لوگ آتے ہیں اور پیغمبر اکرم کو حکم بناتے ہیں تو باوجود اس کے کہ یہ پیغمبر کو رسول نہیں مانتے, اگر رسول مان رہے ہوتے تو ظاہر مسلمان ہو جاتے, مگر اگر رسول نہیں مان رہے اور پھر بھی پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں اور فیصلہ کروانا چاہتے ہیں, تو پیغمبر اکرم کو اس بات کا اختیار ہے کہ یا وہ اعراض کر دیں, وہ کہیں کہ ٹھیک ہے تم اپنے طور پر خود فیصلہ کرو, اور یا پھر پیغمبر اکرم جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مطابق فیصلہ کر دیں, یعنی خود اس شریعت کے مطابق ان کے درمیان بھی فیصلہ کر دیں. تو اگر وہ اس طریقے سے فیصلہ کریں گے تو پھر عدل کے مطابق فیصلہ کرنے کے پابند ہوں گے، اور اگر یہ لوگ اپنے پادریوں کے پاس یا اپنے علماء کے پاس جاتے ہیں اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیں تو پھر وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے کہ جو اپنی کتاب کے مطابق جس چیز کو وہ صحیح سمجھ رہے ہیں اس کے مطابق وہ فیصلہ کریں، اس پر بات پہلے ہو چکی ہے۔ پھر اس ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، آپ ان کی خواہشات ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں جبکہ آپ کے پاس حق آ چکا ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ رکھی۔ اب ظاہر ہے کہ ماضی کے اندر تو وہ ویلڈ بھی تھی، اب اگرچہ وہ درست نہیں ہے مگر اہل کتاب ہونے کی گنجائش میں اتنی ان کو وسعت دی جائے گی جس پر بات ہو چکی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ چاہتا تو ہر ایک کو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، مگر زبردستی مسلمان بنانا یہ پروردگار کا مقصود نہیں ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، مگر اللہ چاہتا ہے کہ تمہیں جو دیا گیا ہے اس میں تمہارا امتحان دے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہی دیکھنی ہے کہ کون اپنی عقل کو استعمال کر کے معجزہ قرآنی کو سمجھتے ہوئے اس رسول کی رسالت کو قبول کر لے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو خیر کے کاموں کے اندر سبقت کرنے کی کوشش کرو۔ اللہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی بارگاہ میں تم سب کو پلٹنا ہے سب کے سب۔ فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتائے گا خبر دے گا اس میں کہ جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے، یعنی وہاں پر پھر ظاہر ہے کہ سارے اختلاف قیامت کے میدان میں ختم ہو جائیں گے۔ وانحکم بینہم بما انزل اللہ، اور آپ فیصلہ کر دیجئے ان کے درمیان اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات اور ان کے خیالات کی پیروی نہ کریں۔ وَأَحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ ان سے ڈریے کہ آپ کو وہ ہٹا نہ دیں یعنی فتنے میں مبتلا نہ کر دیں اس میں سے کہ جو اللہ نے آپ پر نازل کیا ہے، اس میں سے کسی حصے پر بھی عمل کرنے سے وہ آپ کو ہٹا دیں اور اس کی کوشش کریں تو آپ اس بات سے محتاط رہیے، یعنی یہ اپنی سی کوشش کریں گے مگر آپ کو ان کے اس ٹریپ کے اندر نہیں آنا۔ ہاں، جو گنجائش ان کو اہل کتاب ہونے کی بنا پر اپنے ایک طرح سے آج کی اصطلاح میں کہا جائے کہ پرسنل لاء کے حوالے سے جو دی گئی ہے وہ ان کا معاملہ ہے کہ اگر وہ آپس میں خود اسی پر عمل کرنا چاہیں تو ان کو اس بات کا اختیار ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، اس کے بعد اگر انہوں نے روگردانی کی تو جان لیجیے کہ اللہ بس یہ چاہتا ہے کہ انہیں ان کے کچھ گناہوں کی سزا دے دے جو دنیا کے اندر بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد فاسقین کی ہے جو بلا شبہ بدعمال ہے۔ فاسقین کا مطلب ہی ہے بدعمال، یعنی ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرنا چاہے گی کہ جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک وہ چیز ہے جو اللہ نے نازل کی ہے تو اس کے مقابلے میں کیا چیز ہو سکتی ہے، اسے آیت نمبر 50 کے اندر بتایا گیا۔ اَفَحُکْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، تو کیا یہ جاہلیت کے فیصلے کے طلبگار ہیں؟ تو جاہلیت کا مطلب کیا ہوگا، یعنی کسی قانون الہی پر عمل درآمد نہ ہونے والا دور۔ اس وقت تو ظاہر ہے کہ پھر منمانے فیصلے ہی ہو سکتے ہیں مگر اب جبکہ خدا کا رسول موجود ہے اور اس کے ذریعے سے قانون الہی کا عملی طور پر نفاذ ہو رہا ہے تو اب ایسا ظاہر ہے کہ ممکن نہیں ہے۔ تو جاہلیت کا مطلب یہ ہوگا یہاں پر کہ قانون الہی کے مقابلے پر کوئی اور چیز۔ یہ ساری چیز بما انزل اللہ، جو اللہ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلہ ہونا چاہیے، تو اب مسلمانوں کے درمیان تو اس حوالے سے پھر کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ بہت کیٹیگوریکلی پروردگار عالم نے بیان کر دیا کہ اگر جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کے مقابلے پر اگر کوئی چیز آ جائے تو پھر وہ جاہلیت ہے، اور اس کے مطابق عمل کرنے والے پھر ظالمین بھی ہیں، فاسقین بھی ہیں اور کافرین بھی ہیں قرآن کی نص کے مطابق۔ یہ آیتیں وہاں بہت زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں جب سورہ مائدہ ہی میں آگے جا کر ہم پڑھیں گے کچھ صفحوں کے بعد، کہ جہاں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ یا ایو الرسول، اے رسول پہنچا دیجئے، بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا ہے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ نہیں پہنچایا تو کچھ نہیں پہنچایا۔ وہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کہ غدیر کے حوالے سے یہ آیت نازل ہوئی جس کے بعد پیغمبر اکرم نے وہ پہنچا دیا جو ان کے اوپر نازل کیا گیا تھا، یعنی مولایت امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی اعلان کے حوالے سے جو ذمہ داری تھی وہ انہوں نے وہاں پر پوری فرمائی، جس کا پہلے بھی اعلان ہوتا رہا تھا مگر اتنے بڑے مجمع میں پہلی مرتبہ وہ اعلان ہوا۔ تو آیت نمبر 50 پر یہاں پر یہ بات مکمل ہو گئی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن مجید سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعطیل فرما.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
سورہ مبارکہ مائدہ آیت نمبر 51 سے 56 51 سے 56. پہلی آیت جو صفحے پر ہے وہ ہمیں پروردگار عالم کی طرف سے ایک نصیحت اور ہدایت کہ یہود اور نصارہ کو اپنا سہارا مت بناؤ. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، لا تتخذوا الیہود والنصاریٰ اولیاء، یہود اور نصارہ کو اپنا دوست، اپنا جگری، اپنا سہارا نہ بناؤ. بعضہم اولیاء بعض، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کا سہارا ہیں. یعنی یہ دلچسپ بات ہے کہ ویسے یہ لڑیں گے بھی آپس میں، لیکن اگر مسلمانوں کے مقابلے پر کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو یہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے. یہاں پر بات واضح ہے کہ ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، اچھے افراد کسی بھی قوم کے اندر ہو سکتے ہیں، جو ہم بار بار اس بات کی طرف مختلف آیتوں کے ذیل میں متوجہ بھی کرتے رہے ہیں. خود قرآن مجید کے اندر آیا ہے کہ لیسوا سواء، یہ سب بھی ایک جیسے نہیں ہیں، مگر من جملہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو جو مزاج ہے وہ یہی ہے. لہذا جب اس طرح کا کیس ہوگا تو پرنسپل یا اصول یہی ہوگا کہ ایسے افراد کو اپنا سہارا نہ بنایا جائے، اور والنٹیرلی تو بالکل بھی نہ بنایا جائے. ایک مسئلہ جو مجبوری کا ہوتا ہے کہ ایک انسان بالکل سرنڈر کرنے کی پوزیشن میں آ گیا اور اس کی جان اور اس کا سروائیول جو ہے وہی خطرے میں آ گیا، وہ ایک الگ کیس ہے. لیکن اوور آل اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید کی پالیسی یہی ہے کہ غیروں کو اپنا سہارا نہ بنایا جائے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُم فَإِنَّهُ مِّنْهُمْ، اور اگر تم میں سے کسی نے ان سے اس طرح سے سہارا طلب کیا یا ان سے دوستیاں گانٹنے کی کوشش کی تو وہ انہی میں سے ہے. ان اللہ لا یہد القوم الظالمین، اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. ایک مرتبہ پھر ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ اگر پروردگار عالم کی طرف سے ہدایت سلب کی جاتی ہے یا ہدایت روک لی جاتی ہے تو وہ اس ظلم کی وجہ سے ہوتی ہے جو پہلے سے اس شخص کی طرف سے ہو رہا ہو، یا اس قوم کی طرف سے جو ظلم ہو رہا ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. اب کیا دوستی کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ معاشرتی جو تعلقات ہیں ان کو بھی ختم کر دیا جائے، کانٹیکٹ ہی بالکل نہ ہو، ایک دوسرے کا کمیونیکیشن ہی بالکل نہ ہو؟ ایسا نہیں ہے. ورنہ اپنے مذہبی قوانین کی پابندی کے ساتھ معاشرتی تعلقات قائم کرنا اور جائز مقاصد میں تعاون کرنا یہ ہر ایک کے ساتھ درست ہے، اس میں قوم اور ملت کا کوئی سوال نہیں ہے. یہ ہمارے لیے اس وقت بھی واضح ہو جاتا ہے جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ قرآن میں مشرکین تک کے اس طبقے کے ساتھ جس نے مسلمانوں کے خلاف دشمنی پر مبنی اقدامات نہ کیے ہوں اور وہ جاہریت کے مرتکب نہ ہوئے ہوں، اس نے سلوک اور منصفانہ برتاؤ کی اجازت دی ہے اور وقت ضرورت ان کے کام آنے کی تحریک کی ہے، اور خود حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل موجود ہے کہ شب ہجرت تک آپ کے پاس مشرکین کی امانتیں موجود تھیں. معاشرتی تعلقات کا ظاہر ہے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے. تو ایک ہے معاشرتی تعلقات، اور ایک ہے کسی کے ساتھ ایفیلیٹ ہو جانا، کسی کے زیر دست آ جانا، کسی کا سہارا قبول کرنا اس طرح سے کہ وہ بالادست ہو جائے، غالب آ جائے، وہ چیز قطعاً قبول نہیں کی جائے گی. اب ایسے افراد جو اس طرح کی کوشش کرتے ہیں ان کے لیے پروردگار عالم فرماتا ہے کہ فطر الذین فی قلوبہم مرضون، تو آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یعنی وہ روحانی طور پر بیمار ہیں، منافق ہیں، یسارعون فیہم، تو وہ تیزی کے ساتھ ان کی طرف بڑھتے ہیں، یقولون، اور یہ کہتے ہیں نقشہ ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم پر کوئی آفت نہ آ جائے. فَأَسَلَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ، اب بہت ممکن ہے کہ اللہ فتح دکھا دے یا اپنی طرف سے کوئی اور صورت سامنے لے آئے، یعنی الٹا معاملہ ہو جائے بالکل. فَيُصْبِحُ عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، تو وہ یہ جو انہوں نے کیا ہے اپنے دل میں جو چھپا رکھا تھا انہوں نے، اس پر انہیں پشیمان ہونا پڑے گا. تو حالات جو ہیں وہ یکساں تو کبھی بھی نہیں رہتے، مگر ایک جو ملی غیرت ہے جس کے تحت ایک انسان اپنی انٹیگریٹی کو، اپنی دینی جو غیرت ہے اس کو انٹیکٹ رکھتا ہے، اس کی بہرحال امپورٹنس ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور صاحبان ایمان کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کہ یہ ہیں وہ لوگ کہ جو اللہ کی قسم کھاتے تھے، جہدا ایمانہم، پوری پوری مخدور بھر انتہائی سخت قسمیں یہ لوگ کھایا کرتے تھے، انہم لمعکم، کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ ہیں، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال حق کر دیے جائیں گے، یعنی ان کے اعمال نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کر دیے جائیں گے۔ فاصبحوا خاسرین، اور یہ لوگ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات قیامت کے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، اور اسی دنیا کے اندر جب ان لوگوں کا بھانڈا پھوٹ جائے تو اس موقع پہ بھی صاحبان ایمان کی طرف سے یہ تبصرہ ہو سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والوں، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم اپنے دین سے پلٹ جاؤ تو کوئی بات نہیں، فسوف یأتی اللہ بقوم، تو اللہ عنقریب ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، جنہیں خدا دوست رکھتا ہوگا، محبت کرتا ہوگا، اور وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، وہ خدا سے محبت کرتے ہوں گے، خدا ان سے محبت کرتا ہوگا۔ اذلتن علی المؤمنین، وہ ایمان والوں کے ساتھ نرم ہوں گے، عزتن علی الکافرین، اور کافروں پر سخت ہوں گے، یعنی ان کے مقابلے پر۔ بٹ نیچرل، اگر وہ مقابلے پر آ جائیں تو پھر ان کے خلاف سخت ہونا ہی پڑے گا۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ولا یخافون لومت لائم، اور پھر کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا کرے، واللہ واسع علیم، اللہ یقیناً وسعت رکھنے والا ہے، اللہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر کچھ اوصاف بیان کیے گئے کہ یہ اگر ہوں تو بہت اچھا ہے، ورنہ پروردگار عالم ایسے افراد کو لے آئے گا کہ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں گے۔ تو ظاہر ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پروردگار عالم کے حبیب نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کسی موقع پر اس طرح کے جملے ارشاد فرمائے، تاکہ ہمیں کم سے کم وہ سرا مل جائے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں پھر پتہ چلے کہ مستقبل میں بھی اگر ایسی کوئی قوم آئے گی تو وہ ایسی ہی ہوگی کہ جو ان کی سیرت پر چل کر ایسی بن سکتی ہے۔ اور اس طرح کے الفاظ ہمیں خیبر کے موقع پر ملتے ہیں کہ جہاں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کہ کل میں علم اس کو دوں گا، یعنی اب تک تو میں نے نہیں دیا تھا، یہ لوگ خود ہی چلے گئے تھے، میں ان کو اس کو علم دوں گا، رجلن کرارن غیر فرارن یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہ جو رجل ہوگا، مرد ہوگا، کرار ہوگا، فرار اختیار نہیں کرے گا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر من جملہ وہ تمام اوصاف کہ وہ جائے گا، کرار ہوگا، یعنی وہ جا کر فتح کرے گا، جہاد کرے گا، اور مومنین کے لیے اس کی جو صفت ہوگی کہ وہ انتہائی نرم ہوگا، اور جو کافرین ہیں ان کے مقابلے پر سخت ہوگا، یہ تمام اوصاف من جملہ اس جملے کے اندر آ جاتے ہیں۔ خاص طور پر یہ والا کہ وہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا ہوگا، اللہ اور رسول اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ سب جانتے ہیں کہ یہ اوصاف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان ہوئے ہیں۔ تو سرہ ہمارے پاس آ جاتا ہے، اس کے بعد ہمیں حیرت نہیں ہونی چاہیے اگر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے متعلق بھی اس کی تفسیر کی گئی ہے۔ اب جب قرآن مجید قیامت کو قریب سے تعبیر کرتا ہے تو بہرحال ظہور امام اس سے تو پہلے ہی ہونا ہے، لہذا اسے بھی قریب سے تعبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو اگلی آیت ہے 55 آیت، وہ ایک بہت اہم آیت بن جاتی ہے، اس لیے کہ اس میں پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہے، اور وہ ہے کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ یہاں پر انما کلمہ حصر ہے کہ بس یہ ہیں تمہارے ولی۔ تو اب ظاہر ہے کہ امیڈیٹلی جو مخاطبین ہیں وہ تو اسی دور کے مسلمان ہو گئے اور قیامت تک کے لیے سلسلہ چلے گا، تو یہاں پر پروردگار عالم نے حصر کے ساتھ کہا کہ تمہارے ولی اللہ ہیں، یعنی اللہ کے پاس ولایت ہے، اللہ کے رسول کے پاس ولایت ہے، اور وہ کہ جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کریں اور جو زکات ادا کریں اس حال میں کہ وہ حالت رکوع میں ہیں۔ وہم راکعون اصطلاحی اعتبار سے جملہ حالیہ بنتا ہے، یعنی زکات دینے کی شان یہ ہو کہ وہ حالت رکوع میں ہو۔ اب اس کے بعد ہم اگر تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون ہے کہ جن کی یہ بات کی جا رہی ہے، تو اس کے اندر بہت ہی مشہور یہ روایت ہے کہ ایک سائل جب مسجد نبوی میں آیا اور اس نے اپنے فقر کا اظہار کیا اور امداد کا طالب ہوا، تو اس موقع پر حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے اسے متوجہ کیا، جبکہ امیر المومنین نماز میں رکوع کی حالت میں تھے، اور وہاں وہ آیا اور امیر المومنین کی انگلی سے اس نے اس انگوٹھی کو لیا جسے امیر المومنین نے بطور زکات اسے عطا کیا۔ تو یہاں پر پروردگار عالم نے انما کے حصر کے کلمے کے ساتھ ان اولیاء کا تعارف کروا دیا کہ خود اللہ ولی ہے, رسول ولی ہے, اور وہ ولی ہے کہ جو یہ کا انجام دے. کیا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کتابوں میں تو یہ حدیث موجود ہی ہے, مگر اس کے علاوہ برادران اہل سنت کے منابع و مصادر میں بھی 30 سے زیادہ ایسی کتابیں ہیں حدیث کی اور دیگر کتابیں دیگر موضوعات کی کہ جس کے اندر یہ حدیث موجود ہے جو اس آیت کو انٹرپریٹ کرتی ہے اور سمجھاتی ہے کہ اس سے مراد امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہے. اس کے اندر تفسیر فتح القدیر بھی شامل ہے علامہ قاضی شوقانی کی, اسباب النزول بھی ہے ازواحدی, اور اسی طریقے سے تذکرہ سبت ابن جوزی بھی ہے, نور الافسار شبلنجی بھی ہے, تفسیر تبری بھی ہے, اور اس کے علاوہ کنز المال بھی ہے, در منصور بھی ہے, صحیح نسائی بھی ہے, اور دیگر کتابیں ہیں کہ جس کے اندر یہ حدیث آئی ہے اور اس کی یہی شان نزول بیان کی گئی ہے. اب ظاہر ہے کہ اس کے مقابلے میں اگر کوئی شاذ روایت ہے تو اسے بغض امیر المومنین ہی کے اوپر محمول کیا جائے گا, اور اتنی کثرت کے ساتھ جو روایات آئی ہیں ان کو قبول کیا جائے گا. شیعہ فرقے کا بہرحال اس پر اجماع ہے, اور اس کے علاوہ اتنی ساری کتابیں موجود ہیں کہ جس میں حضرت امیر المومنین کی یہ فضیلت بیان ہوئی ہے. اور یہاں پر یہ غور کرنے والی بات ہے کہ انما کے حضر کے ساتھ جب بات ہوئی ہے تو اس سے مراد سرپرستی ہے, اس لیے کہ وہ ولایت جو دوستی کو بتاتی ہے وہ تو ہر مومن کی دوسرے کے ساتھ ہونی چاہیے, اسے انما کے ساتھ محدود نہیں کیا جا سکتا کہ بس یہی تین ہیں, بلکہ وہ ہر مومن کی دوسرے مومن کے ساتھ ہوتی ہے. رہ گئی بات کہ یہاں پر جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے, تو ہم جانتے ہیں کہ یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے. قرآن مجید کے اندر کئی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ اگر مراد مفرد بھی ہو, یعنی واحد بھی ہو, سنگولر بھی ہو, تو اس کی عظمت کے لیے یا کسی اور مصلحت سے جمع کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے. ہم خود دیکھتے ہیں کہ پروردگار اپنے لیے بھی پلورل کا صیغہ استعمال کرتا ہے, انا نحنو نزلنا الذکر, ہم نے اور یقیناً ہم ہی نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. خدا وحدہ لا شریک ہے, مگر ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر عظمت کے لیے, عظمت کے اظہار کے لیے جمع کا اور متکلم مع الغیر کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ استعمال کیا گیا. اسی طرح سے آیہ مباہلہ ہے کہ جہاں پر نساء انا و نساء اکم, کہ ہم اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنی عورتوں کو لے کر آؤ, یہ سورہ آل عمران میں ہم پڑھ چکے, مگر وہاں پر صرف جناب خاتون جنت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تشریف لے گئی تھی. اسی طرح سے انپوسنا و انپوسکم, وہ بھی آیہ مباہلہ کے اندر ہے, اور وہاں پر بھی ایک ہی نفس بن کر گئے تھے اور وہ حضرت علیہ السلام تھے. اسی طرح سے اور دیگر موقع کے جہاں قرآن مجید کے اندر جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا لیکن اس سے مراد مفرد ہے, تو جب قرینہ موجود ہو تو پھر ان اعتراضات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی اور ان کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ تمام دلائل مل کر اس بات کو اسٹیبلش کرتے ہیں کہ ولی سے یہاں پر مراد صرف عام دوستی نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد سرپرستی ہے, حکومت ہے, اور یہ ولایت سب کے اوپر ہے, تمام کے تمام افراد, انکلوڈنگ اس زمانے کے افراد بھی, اس لیے کہ یہاں پر کم کا لفظ بہت صراحت کے ساتھ موجود ہے. یہ اتنا واضح تھا کہ حسان بن ثابت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں, یہ پیغمبر اکرم کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کے مشہور شاعر ہیں, ان کا یہ اشعار کے اندر اس کا اظہار بھی موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ فانت الذی اعطیت اذ کنت راکعا, کہ آپ ہی وہ ہیں کہ جنہوں نے حالت رکوع میں زکات دی, زکاتن فدت کن نفس یا خیر راکعین, اور آپ پر جان فدا ہو اے بہترین رکوع کرنے والے, فانزل فیک اللہ خیر ولایہ, تو اللہ نے بہترین ولایت آپ کے بارے میں نازل کی, وبینھا فی محکمات الشرائع, اور قرآن مجید میں اسے ریکارڈ کر دیا. یہ اشعار تھوڑے سے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں آئے ہیں, اس میں تفسیر روح المعانی آلوسی کی اور کفایت الطالب گنج شافعی کی یہ کتابیں شامل ہیں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم جو اس صفحے کی آخری آیت ہے اس میں ارشاد فرماتا ہے, وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا, اور جو تولہ رکھے اللہ اس کے پیغمبر اور ان ایمان رکھنے والوں سے, تو بلا شبہ وَإِنَّا حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ, تو یقیناً اللہ کا لشکر ہی غالب آنے والا ہے. یہاں پر واضح طور پر تولہ کا حکم رکھ دے دیا گیا, تعلق رکھنے کا حکم دے دیا گیا انہی تین کے ساتھ کہ جن کا پیچھے ذکر آ گیا, اللہ, رسول اور وہ ایمان لانے والے, یعنی وہی کہ جن کا بھی ذکر آیا, اور ان کو حزب اللہ سے تعبیر کیا گیا. میں پھر واپس عرض کروں, تھوڑی بہت اس کے اندر گفتگو طویل ہو گئی مگر ضروری تھا, مگر اتنا ضرور ہے کہ ٹھنڈے دل سے ان تمام باتوں پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی ایک موقف ہے. پھر ظاہر ہے کہ سب کو اختیار ہے, اگر کوئی قبول نہ کرنا چاہے تو یہ ان کا اور خدا کا معاملہ ہے, پروردگار عالم ہم سب کو قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تاکید فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.